یہ وائس آف امریکہ اردو ہے, آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان نے اتوار کو جھڑپوں کے دوران ایک دوسرے کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے. افغانستان کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں نیشنل سیکیورٹی فورسز نے مختلف صوبوں میں کاروائیوں کے دوران لگ بھگ 160 باغیوں کو ہلاک کیا ہے, جبکہ درجنوں زخمی بھی ہوئے ہیں. افغان آرمی کمانڈرز کی جانب سے یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ صوبے قندھار کے جنوبی ضلع ارغنداب کو طالبان جنگجوؤں سے خالی کرا لیا گیا ہے. دوسری جانب طالبان نے اتوار کی دوپہر دارالحکومت کابل سے 30 کلومیٹر دور ضلع پغمان میں افغان فورسز کے قافلے پر کار بم حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. طالبان کے حملے میں زخمی ہونے والے بیشتر اہلکاروں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان فورسز کے قافلے کو حکمت عملی کے تحت نشانہ بنایا گیا ہے, جس میں ہلاک و زخمی ہونے والوں کی تعداد 45 ہے. طالبان نے ضلع ارغنداب کا کنٹرول ہاتھ سے جانے سے متعلق کوئی تبصرہ نہیں کیا, تاہم بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان فورسز کو ممکنہ رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تشدد کی حالیہ لہر ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والی افغان امن کانفرنس پر اثر انداز نہیں ہوگی. افغان صدر اشرف غنی کی حکومت تصدیق کر چکی ہے کہ کابل انتظامیہ امن کانفرنس میں شرکت کرے گی. افغان حکام نے وائس آف امریکہ کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ 10 روزہ کانفرنس کا آغاز 16 اپریل سے ہوگا. طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان نعیم نے گزشتہ ہفتے افغان میڈیا کو بتایا تھا کہ ترک حکام نے استنبول کانفرنس کے مقصد اور اس کی تفصیلات سے متعلق ان سے تبادلہ خیال کیا تھا. ان کے بقول طالبان کو ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کانفرنس میں شرکت کرنی ہے یا نہیں. افغانستان کے بارے میں ایک نئی رپورٹ میں ورلڈ بینک نے توقع ظاہر کی ہے کہ سن 2021 میں ملک کی ترقی کی شرح نمو 1% اور سن 2022 میں 3% کے قریب ہوگی, کیونکہ آئندہ برس تک COVID-19 کا بحران ختم ہونے کی توقع ہے. آج جاری ہونے والی ورلڈ بینک کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زرعی شعبے میں قدر بہتری کے سبب ملکی معیشت کو معمولی سہارا ملا ہے. بھارت کی ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع بجاپور میں ماؤ نواز باغیوں سے جھڑپ کے دوران بھارتی سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 22 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. اتوار کو بھارتی حکام نے تصدیق کی کہ ہفتے کو چھتیس گڑھ میں ماؤ نواز باغیوں کے خلاف ایک آپریشن کے دوران سینٹرل ریزرو پولیس کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا. وزیر داخلہ امیت شاہ نے سیکیورٹی فورسز کو ہدایت کی ہے کہ وہ ماؤ نواز باغیوں کو ڈھونڈ کر کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے فوری کاروائی کریں. میانمار میں اتوار کے روز فوجی حکومت کے خلاف مظاہرے جاری رہے. مسیحی تعطیل کے موقع پر اتوار کے روز میانمار میں ہزاروں مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسٹر کے خصوصی انڈے اٹھا رکھے تھے. میڈیا اور دیگر ذرائع کے مطابق پچھلے 2 ماہ میں مظاہروں پر ہونے والے پرتشدد کریک ڈاؤن میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں. میانمار میں قائم سیاسی قیدیوں کی امدادی تنظیم نے احتجاج شروع ہونے کے بعد سے 557 اموات اور 2750 سے زیادہ افراد کی گرفتاری کی اطلاع دی ہے. مشرقی انڈونیشیا میں آفات سے متعلق امدادی ایجنسی کی طرف سے پیر کو جاری کیے گئے نئے اعداد و شمار کے مطابق موسلا دھار بارشوں سے لینڈ سلائڈنگ اور طوفانی سیلاب کے نتیجے میں کم از کم 55 افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو گئے ہیں. امریکہ اور ایران نے جمعے کے روز کہا ہے کہ وہ منگل سے ویانا میں بالواسطہ مذاکرات شروع کر رہے ہیں. یہ مذاکرات ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کی تجدید نو کے لیے وسیع پیمانے کے مذاکرات کا حصہ ہوں گے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی تیسری لہر گزشتہ 2 لہروں کے مقابلے میں انتہائی خطرناک ہے. انہوں نے عوام کو متنبع کیا کہ اگر کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو ان کے بقول حکومت سخت پابندیاں عائد کرنے پر مجبور ہو جائے گی. پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب ملک میں ایک طرف سرکاری سطح پر 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے، جبکہ دوسری جانب نجی شعبے کی طرف سے روس سے درآمد کی جانے والی ویکسین کی فروخت شروع ہو چکی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے تازہ ترین خبروں اور اہم رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں آج کی رپورٹوں سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی تیسری لہر گزشتہ دو لہروں کے مقابلے میں انتہائی خطرناک ہے۔ انہوں نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ اگر کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو ان کے بقول حکومت سخت پابندیاں عائد کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ بات ایک ایسے وقت پر کہی جب ملک میں ایک طرف سرکاری سطح پر 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے، جبکہ دوسری جانب نجی شعبے کی طرف سے روس سے درآمد کی جانے والی سپوتنک ویکسین کی فروخت شروع ہو چکی ہے۔ حکومت نے اب تک 800,000 افراد کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی ہے، لیکن دوسری جانب بعض افراد کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کے بارے میں اب بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا سے بچنے کا واحد ذریعہ کرونا کی ویکسین ہی ہے، جو ان کے بقول محفوظ اور مؤثر ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے محمد جلیل تھوڑی دیر میں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے انتہا پسندی اور دہشت گردی سے متاثرہ وادی سوات میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اور ان کے 3 قریبی رشتہ داروں کے قتل کا مقدمہ سوابی پولیس نے درج کر لیا۔ پولیس حکام نے واقعے کے بعد پشاور، خیبر اور اسلام آباد میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے اور اب تک 5 کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 10 افراد کو مقدمے میں نامزد کر دیا گیا ہے۔ نامزد ملزمان میں سپریم کورٹ آف پاکستان بار ایسوسی ایشن کے صدر لطیف آفریدی اور ان کا بیٹا بھی شامل ہیں۔ تاہم لطیف آفریدی نے اس واقعے سے لا تعلقی کا اعلان کر کے تحقیقات میں تعاون کا یقین دلایا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
دادی دہشت گردی عدالت سوات کے جج آفتاب آفریدی اور ان کی 3 قریبی رشتہ داروں کے قتل کا مقدمہ سوابی کے ایک پولیس تھانے میں 10 افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ قتل کے مقدمے میں نامزد ملزمان میں سپریم کورٹ آف پاکستان بار ایسوسی ایشن کے صدر لطیف آفریدی اور ان کا بیٹا دانش آفریدی بھی شامل ہے۔ سوابی کی ضلع پولیس آفیسر محمد شعیب نے وائس آف امریکہ کو مقدمے کے اندراج اور گرفتاری کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
فیال میں سر 10 بندے نامینیٹ ہیں اور 10 بندوں میں سے جو 6 ہیں وہ نون ہیں اور 4 ان نون ہیں۔ اس کے اندر کریز گئی ہے، انہوں نے سائبر ڈسٹرکٹ میں بھی رات کو ریڈ لگائے ہیں اور پشاور میں بھی اور اسلام آباد بھی پولیس دی۔ 3 ڈسٹرکٹ کی مزید بھی پولیس اپنے ساتھ انگیج کی گئی ہے اور اس میں جو ہے 5 جو سسپیکٹڈ لوگ ہیں وہ ہم اریسٹ کیے ہیں، ان کو ہم لے کے آئے ہیں اور ابھی وہ لوگ بیزی، جو کمپلینرز آئیں گے تو وہ پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے لوگ ہم اس پارٹ موجود تھے کہ نہیں تھے، تو وہ پھر اس کے بعد ہمیں یہ چیزیں کلیئر ہوں گی۔ باقی ہم اپنا ٹیکنیکل سائز اور ہتھیار سے مزید فائنڈ آؤٹ کرنے کی چیزیں ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
انسداد دہشت گردی عدالت سوات کے جج آفتاب آفریدی کی گاڑی پر اتوار کی شام موٹر وے پر سوابی کی حدود میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی تھی، جس کی نتیجے میں آفتاب آفریدی، ان کی اہلیہ، بہو اور ایک پوتا ہلاک، جبکہ ڈرائیور اور محافظ زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے کے فوراً بعد انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے جیوکوا کا دورہ کر کے ملزمان کی فوری گرفتاری اور تحقیقات کرنے کی ہدایت کی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ مقتول جج اور لطیف آفریدی کے خاندانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رشتہ داریاں ہیں۔ باڑہ سے تعلق رکھنے والے صحافی حسین آفریدی کا کہنا ہے،
یہ جناب آپس میں ایک ہی خاندان ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ کزنز ہے آپس میں۔ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ یہ انہوں نے دشمنی کا مطلب کہ ایف آئی آر میں انہوں نے دعویداری اس پہ کی ہے، لیکن ان کی آپس میں سچ کوئی دشمنی نہیں۔ اور
تاہم قتل مقاتلے پر مبنی تنازع القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے ایبٹ آباد میں رہائش گاہ کی نشاندہی میں قید ڈاکٹر شکیل آفریدی کے وکلاء کے پینل میں شامل وکیل سمیع اللہ آفریدی کے قتل کے واقعے سے شروع ہوا ہے۔ سمیع اللہ آفریدی کو نامعلوم افراد نے 17 مارچ 2015 کو پشاور کے نواحی علاقے مترا میں قتل کر دیا تھا. سمیع اللہ افریدی کے قتل کا مقدمہ اس وقت نہ صرف نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا تھا بلکہ کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے بھی اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی تھی. بعد میں لطیف افریدی کے چچا زاد بھائی وزیر افریدی کو نامعلوم افراد نے 27 دسمبر 2019 کو پشاور میں ان کے گھر کے قریب قتل کر دیا تھا. وزیر افریدی کے مقدمے قتل میں مبینہ طور پر ایک اجرتی قاتل نے پولیس کو دیے گئے بیان میں سمیع اللہ افریدی کے بیٹے پر پیسے دینے کا الزام لگوایا تھا. سمیع اللہ افریدی اور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج آفتاب افریدی ایک دوسرے کے چچا زاد ہے. لطیف افریدی نے اسلام آباد سے جاری کردہ بیان میں اپنے اور اپنے بیٹے کے خلاف رد عمل کا اظہار کرتی ہوئی اس واقعے سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. لطیف افریدی نے ہر قسم کی تحقیقات میں مدد اور تعاون کا بھی یقین دلایا ہے. آفتاب افریدی کی گاڑی پر ہونے والے حملے کے خلاف خیبر پختونخوا بار کونسل کی اپیل پر سوموار کو سوات، پشاور اور صوبے کے دیگر شہروں میں وکلاء نے عدالتی کاروائی کا بائیکاٹ کیا تھا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان میں حزب اختلاف کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی سے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے حکومتی سینیٹرز کی حمایت حاصل کرنے کا جواب مانگا ہے. دونوں جماعتوں کے سربراہوں بلاول بھٹو اور اسفند جاد ولی کو جاری اظہار وجوہ کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی سینٹ میں بطور قائد حزب اختلاف تقرری پی ڈی ایم کے فیصلے کی نفی ہے. حزب اختلاف کے اتحاد میں اختلاف کی وجہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری بنی جب پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی پانچ جماعتوں کی مخالفت کے باوجود آزاد سینیٹرز کی حمایت سے یوسف رضا گیلانی کو قائد حزب اختلاف مقرر کروایا. پیر کے روز نئے سینٹ کے پہلے اجلاس میں حزب اختلاف جماعتوں کے اتحاد میں تفریق اور خلیج واضح طور پر نظر آئی جب دونوں گروپوں نے اپنے الگ الگ اجلاس کیے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سیکرٹری جنرل شاہد حقان عباسی نے اتحاد میں شامل دو جماعتوں کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ 7 روز میں جواب مانگا گیا ہے جسے سربراہی اجلاس میں پیش کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم میں شامل بعض جماعتوں نے یوسف رضا گیلانی کو قائد حزب اختلاف نہ ماننے کا فیصلہ کیا ہے جس پر نظر ثانی نہیں کی جا رہی. اس سے قبل نئے سینٹ کے پہلے اجلاس میں حزب اختلاف واضح طور پر دو دھڑوں میں تقسیم نظر آئی. سینٹ میں قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی نے اپنی اتحادی جماعتوں عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی، فاٹا اور بلوچستان سے آزاد سینیٹرز کے پارلیمانی سربراہان کے ساتھ اجلاس کیا، جبکہ پی ڈی ایم کی پانچ جماعتوں مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، نیشنل پارٹی پختونخوا، عوامی ملی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سینیٹرز کا الگ اجلاس منعقد ہوا. مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر اعظم نذیر تاڑر نے سینٹ میں حزب اختلاف کے 27 سینیٹرز پر مشتمل الگ گروپ کے لیے چیئرمین سینٹ کو باقاعدہ درخواست بھی دے دی ہے. پی ڈی ایم کے نائب صدر مولانا غفور حیدری کہتے ہیں کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے کردار پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ انہوں نے حکومتی سینیٹرز کی حمایت کیوں لی. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں غفور حیدری کہتے ہیں کہ آزاد سینیٹرز کی آزادی پر سوال اٹھتا ہے کہ ماضی میں ایک جماعت سے وابستگی رکھنے کے بعد وہ اب آزاد کیسے ہو گئے.
تو پیپلز پارٹی کی اس عمل سے عوام کے جو توقعات ہیں ان پر پانی پھر گیا ہے اور ایک بڑا دھچکا لگا ہے اور ایک طرح سے عوام کا سیاسی جماعتوں سے اعتماد اٹھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے.
دوسری جانب پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ سینٹ میں حزب اختلاف کی اکثریتی جماعت ہونے کی حیثیت میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ان کا استحقاق ہے. سینیٹر روبینہ عرفان کہتی ہیں کہ بلاول بھٹو نے پی ڈی ایم کا قیام عمل میں لایا اور پیپلز پارٹی کیوں چاہے گی کہ یہ اتحاد ٹوٹے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کرنا ایک مذاق لگتا ہے. پیپلز پارٹی ایک خود مختار جماعت ہے جو کسی کے ماتحت نہیں کہ شوکاز نوٹس کا جواب دے.
پیپلز پارٹی نے ہر جگہ ہر مشکل کا سامنا کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی کو جواب دے ہونا پڑے گا. اگر ہم جواب دے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہم سے جواب مانگ سکتی ہے. یہ کوئی دوسری پارٹی کے لوگ اٹھ کے ہم سے کسی بھی بار کا جواب نہیں مانگ سکتے. دس از لیگلی رانگ اور ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو تب بھی یہ غلط ہے.
اس سے قبل سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے انتخاب کے معاملے پر مسلم لیگ نون کی مریم نواز اور پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کے درمیان بھی لفظی حملوں کا تبادلہ ہوا تھا. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور آئیے اب پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ پیش کریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی تیسری لہر گزشتہ دو لہروں کے مقابلے میں انتہائی خطرناک ہے۔ انہوں نے عوام کو خبردار کیا کہ اگر کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو ان کے بقول حکومت سخت پابندیاں عائد کرنے پر مجبور ہوگی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ بات ایک ایسے وقت پر کہی جب ملک میں ایک طرف سرکاری سطح پر 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے، جبکہ دوسری جانب نجی شعبے کی طرف سے روس سے درآمد کی جانے والی سپوتنک ویکسین کی فروخت شروع ہو چکی ہے۔ حکومت نے اب تک 8 لاکھ افراد کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی ہے، لیکن دوسری جانب بعض افراد کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کے بارے میں ابھی بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا سے بچنے کا واحد ذریعہ کرونا کی ویکسین ہے، جو ان کے بقول محفوظ اور مؤثر ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کو اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے ایس او پیز پر عمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے عوام کو ماسک کے استعمال کو یقینی بنانے کی بھی تاکید کی۔
خاص تاکید کرتا ہوں کہ یہ جو سب سے آسان چیز ہے ماسک پہننا، یہ سب سے میں تاکید کرتا ہوں کہ ماسک پہننا شروع کریں۔ جدھر آپ جائیں ماسک پہنیں، اس کا کوئی خرچہ بھی کچھ نہیں ہے، اس سے فائدہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ساری چیزیں ایک طرف، جو ایس او پیز ماسک پہننے سے فائدہ ہوتا ہے وہ اب دنیا میں سب سمجھ بیٹھے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ ہے۔
وزیر اعظم عمران خان نے متنبہ کیا کہ اگر لوگوں نے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو ان کے بقول حکومت سخت پابندیاں عائد کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔
ہم تو ابھی تک اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں، ہم لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، ہم اپنی فیکٹریاں نہیں بند کر رہے، ہم صرف تھوڑی تھوڑی ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں تاکہ یہ ویو تیزی سے نہ پھیلے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ پھیل گیا تو اس کا تو بہت برا امپیکٹ پڑے گا اور ہم مجبور ہو جائیں گے قدم اٹھانے پہ۔ اس لیے اپنی بھی مدد کریں، اپنی قوم کی مدد کریں۔ یہ جو ماسک ہے، یہ میں سب سے تاکید کرتا ہوں کہ ضرور پہننا شروع کریں۔
پاکستان کی وزیر اعظم نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب ملک میں ایک طرف سرکاری سطح پر 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے، جبکہ دوسری جانب نجی شعبے کی طرف سے روس سے درآمد کی جانے والی سپوٹنک ویکسین کی فروخت بھی شروع ہو چکی ہے۔ کراچی کی ڈاؤ یونیورسٹی کے کالج آف بایو ٹیکنالوجی کے پرنسپل ڈاکٹر شوکت علی کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن کی مہم کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے بقول اب بھی بعض لوگ کرونا وائرس کی ویکسین کے بارے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔
تو لوگوں کو چاہیے کہ جب یہ محفوظ بھی ہے اور اس کی ایفیکیسی بھی ہے اور مؤثر بھی ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ جتنی بھی اویلیبلٹی ہے ویکسین کی، تمام کے تمام لوگ موٹیویٹ ہو کے جائیں، اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں۔ جس لیول تک ہم اپنے عوام کو ویکسینیٹ کریں گے اتنا زیادہ ہم پروٹیکشن دے پائیں گے اور اتنی جلدی جو ہے ہم اس وبا سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔
یاد رہے کہ پاکستان کو اس وقت کرونا وائرس کی تیسری لہر کا سامنا ہے اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے کرونا وائرس کی وبا کو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سماجی اور تجارتی سرگرمیوں پر محدود پیمانے پر پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں، جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 4,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ اس وبا کی وجہ سے مزید 43 افراد چل بسے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے سیکیورٹی فورسز کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان ماؤ نواز باغیوں کو ڈھونڈ کر کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے فوری کاروائی کریں، جنہوں نے اتوار کو ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع بجاپور میں ایک مبینہ جھڑپ کے دوران وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کے 22 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ امت شاہ نے چھتیس گڑھ کے جگدل پور علاقے میں پہنچ کر ہلاک ہونے والے اہلکاروں کے تابوتوں پر پھولوں کے ہار رکھے اور پھر صوبائی وزیر اعلیٰ بھوپیش باگھیل کے ساتھ مل کر انتظامیہ، سیکیورٹی فورسز اور سراغ رساں اداروں کے اعلی افسروں کے ایک اجلاس میں بھی شرکت کی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اجلاس میں ریاست کی مجموعی حفاظتی صورتحال اور ان اقدامات پر غور و خوض کیا گیا جن کے تحت وزیر داخلہ کے بقول ماؤ نواز باغیوں کی طرف سے جاری دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے فیصلہ کن لڑائی چھیڑی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
اجلاس میں بھارت کے سیکرٹری داخلہ اجے بالا، انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ اروند کمار اور دوسرے اعلی افسران نے بھی، جو وزیر داخلہ کے ساتھ ہی نئی دہلی سے جگدل پور پہنچے تھے، شرکت کی۔ اختتام ہفتہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو وزیر داخلہ شمال مشرقی ریاست آسام میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے انتخابی مہم چلا رہے تھے، لیکن ماؤ نواز باغیوں کے ہاتھوں 22 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کی خبر ملتے ہی وہ اپنا دورہ مختصر کر کے نئی دہلی واپس لوٹے تھے۔ چھتیس گڑھ میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے امت شاہ نے بتایا رہا ہے کہ وہ وزیراعظم وفاقی حکومت اور پورے ملک کی طرف سے ان حفاظتی اہلکاروں کو خراج عقیدت ادا کرنے آئے ہیں جنہوں نے ماؤ نواز باغیوں کے حملے میں اپنی جانیں گنوا دیں. انہوں نے کہا کہ پورا ملک ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گا اور وہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ نکسل وادیوں کے خلاف جنگ کو ایک فیصلہ کن موڑ دیا جا رہا ہے.
دیش کے پردھان منتری مودی جی نے یہ پوری لڑائی کو لوجیکل اینڈ تک لے جانے کے لیے بھارت سرکار کی پرائیورٹی پہلے سے ہی طے کی ہوئی. میں آج چھتیس گڑھ اور بھارت کی جنتا کو وشواس دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد یہ لڑائی اور تیور کریں گے اور یہ لڑائی کو ہم نشچت روپ سے وجے میں پریورتت کریں گے.
حکام کا کہنا ہے کہ اختتام ہفتہ ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع بیجاپور میں ماؤ نواز باغیوں کے خلاف آپریشن مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر شروع کیا گیا تھا اور اس میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس سی آر پی ایف کے کوبرا یونٹ، ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈز اور اسپیشل ٹاسک فورس کے اہلکاروں نے حصہ لیا تھا، لیکن باغیوں کے جوابی حملے میں 22 اہلکار ہلاک ہو گئے. یہ حملہ رواں سال باغیوں کی جانب سے کیے گئے بدترین حملوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے. تاہم سی آر پی ایف کے ڈائریکٹر جنرل کلدیپ سنگھ نے اس الزام کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے کہ یہ ایک انٹیلیجنس کی ناکامی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ سیکیورٹی فورسز کی اس مشترکہ کاروائی میں 25 سے 30 باغی ہلاک ہو گئے اور ان کے ساتھیوں کو لاشوں اور زخمیوں کو موٹر اور بیل گاڑیوں وغیرہ میں لے جاتے ہوئے دیکھا گیا. لیکن حزب اختلاف کی جماعتوں نے اس دعوے پر نہ صرف شک و شبے کا اظہار کیا ہے بلکہ حکومت پر ماؤ نواز باغیوں سے نمٹنے میں ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ تازہ واقعے میں اتنی بڑی تعداد میں حفاظتی اہلکاروں کی ہلاکت کے معاملے میں متعلقہ افسران سے باز پرس کی جائے. بعض جماعتوں اور افراد نے سی آر پی ایف کے سربراہ کلدیپ سنگھ کو اس خون ریزی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے انہیں اخلاقی بنیاد پر مستعفی ہونے کے لیے کہا ہے. کانگریس پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ اگر کلدیپ سنگھ کے اس دعوے کو سچ سمجھ لیا جائے کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا تو ایک کے مقابلے میں ایک کی ہلاکت یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس پورے آپریشن کے لیے تیاری بری طرح کی گئی تھی اور اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے نااہلی کا مظاہرہ کیا گیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو اپنی ایک ٹویٹ میں کہا تھا، ان کے الفاظ، میرا دل ان تمام اہلکاروں کے اہل خانہ کے ساتھ ہے جو چھتیس گڑھ میں ماؤ نواز باغیوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے. ان بہادر شہیدوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان نے اتوار کے روز جھڑپوں کے دوران ایک دوسرے کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے. افغانستان کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں نیشنل سیکیورٹی فورسز نے مختلف صوبوں میں کارروائیوں کے دوران لگ بھگ 160 باغیوں کو ہلاک کیا جبکہ درجنوں زخمی بھی ہوئے. افغان آرمی کمانڈرز کی جانب سے یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ صوبہ قندھار کے جنوبی ضلع ارغنداب کو طالبان جنگجوؤں سے خالی کرا لیا گیا ہے. دوسری جانب طالبان نے اتوار کی دوپہر دارالحکومت کابل سے 30 کلومیٹر دور ضلع پغمان میں افغان فورسز کے قافلے پر کار بم حملے کی ذمہ داری قبول کی. افغان حکام کے مطابق دھماکے میں 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور درجن سے زائد زخمی ہوئے. طالبان کے حملے میں زخمی ہونے والے بیشتر اہلکاروں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں.
افغان فورسز اور طالبان کے درمیان حالیہ جھڑپیں ایسے موقع پر ہو رہی ہیں جب امریکہ کے تجویز کردہ امن منصوبے کے تحت فریقین کی ترکی میں رواں ماہ ملاقات متوقع ہے. دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان فورسز کے قافلے کو ایک متملی کے تحت نشانہ بنایا گیا ہے جس میں ہلاک اور زخمیوں کی تعداد 45 ہے. طالبان نے ضلع ارغنداب کا کنٹرول ہاتھ سے جانے سے متعلق کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. تاہم بیان میں کہا گیا کہ افغان فورسز کو ممکنہ رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. بیان کے مطابق طالبان نے اپنے جنگجوؤں کو حکم دیا ہے کہ اگر کابل حکومت کی جانب سے فوری طور پر حملے نہ رکے تو وہ اپنے اور مقامی افراد کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے. طالبان کی دھمکی کے بعد افغانستان میں آئندہ دنوں مزید ہلاکت خیز حملوں کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ افغانستان میں بڑھتی ہوئی تشدد کی لہر ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والی افغان امن کانفرنس پر اثر انداز نہیں ہوگی. افغان حکام نے واسف امریکہ کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ 10 روزہ کانفرنس کا آغاز 16 اپریل سے ہوگا. طالبان اور امریکہ کے درمیان گزشتہ برس ہونے والے امن معاہدے کے تحت غیر ملکی افواج کو 1 مئی تک انخلا یقینی بنانا ہے. ایسے میں امریکہ افغان حکومت اور طالبان کو مذکورہ ڈیڈ لائن سے قبل حتمی معاہدے پر راضی ہونے کے لیے زور دے رہا ہے. طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان نعیم نے گزشتہ ہفتے افغان میڈیا کو بتایا کہ ترک حکام نے استنبول کانفرنس کے مقصد اور اس کی تفصیلات سے متعلق ان سے معلومات کا تبادلہ کیا تھا. ان کے بقول طالبان کو ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کانفرنس میں شرکت کرنا ہے یا نہیں. پچھلے ہفتے صدر غنی نے تاجکستان میں افغانستان پر ہونے والی عالمی کانفرنس میں اپنا منصوبہ پیش کیا تھا، جبکہ افغان حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس منصوبے کو استنبول کانفرنس میں بھی پیش کریں گے. دوسری طرف افغانستان کے حزب اختلاف کے سیاستدان اشرف غنی کے امن منصوبے کے حامی نہیں ہیں، اور انہوں نے استنبول کانفرنس سے قبل ایک متحد منصوبہ پیش کرنے پر زور دیا ہے. امریکہ نے افغانستان میں جاری طویل جنگ کے خاتمے کے لیے تجویز دی تھی کہ غنی حکومت کو ایک عبوری سیاسی حکومت میں تبدیل کر دیا جائے جس میں طالبان کے نمائندے بھی شامل ہوں. تاہم کابل حکومت نے امریکہ کی اس تجویز کی شدید مخالفت کی تھی. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ سیاسی بے یقینی اور امن و سلامتی کی خراب صورتحال نے افغانستان میں معاشی بحالی کو روک دیا ہے. افغانستان کے بارے میں ایک نئی رپورٹ میں ورلڈ بینک نے توقع ظاہر کی کہ 2021 میں ملک کی ترقی کی شرح نمو 1% اور 2022 میں 3% کے قریب ہوگی، کیونکہ آئندہ برس تک COVID-19 کا بحران ختم ہونے کی توقع ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آبادی میں تیز رفتار اضافے کی وجہ سے اقتصادی ترقی کی شرح نمو 2025 سے قبل کرونا وائرس سے پہلے کی سطح پر بحال ہونے کی توقع کم ہے. آج جاری ہونے والی ورلڈ بینک کی اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ زرعی شعبے میں قدرے بہتری کے سبب ملکی معیشت کو معمولی سہارا ملا ہے، تاہم اقتصادی بدحالی کے باعث روزگار کے مواقع کم ہوئے، سرمایہ کاری میں کمی واقع ہوئی اور لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا. ورلڈ بینک یعنی عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ہیری کیریالی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ورلڈ بینک 2021 کے دوران افغانستان کو IMF کے $650 million اور دیگر بین الاقوامی عطیہ دہندگان سمیت $1.4 billion فراہم کرے گا. مشرقی انڈونیشیا میں آفات سے متعلق امدادی ایجنسی کی طرف سے پیر کو جاری کیے گئے نئے اعداد و شمار کے مطابق موسلادھار بارشوں سے لینڈ سلائڈنگ اور طوفانی سیلاب کے نتیجے میں کم از کم 55 افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو گئے ہیں. فلورس جزیرے کے لیمنل گاؤں میں نصف شب کے بعد آس پاس کی پہاڑیوں سے مٹی اور کیچڑ نیچے گرنے لگے اور 50 کے قریب مکانات ان کی لپیٹ میں آئے. امدادی کارکنوں نے 20 لاشیں بازیاب کر لیں جبکہ 9 زخمی ہوئے. دیہاتیوں کی 3 اور لاشیں ملیں جو تیز سیلاب میں بہ گئے تھے. ایک اور دیہات میں رات بارش کی وجہ سے ندیوں کے کنارے ٹوٹ جانے سے 4 افراد زخمی ہوئے اور 2 لاپتہ ہو گئے. سینکڑوں افراد زیر آب آنے والے مکانوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور ان افراد میں کچھ سیلاب کے ریلوں میں بہ گئے. سینکڑوں افراد امدادی کارروائیوں میں شامل تھے، لیکن بجلی منقطع ہو جانے، سڑکیں بند ہونے اور دور دراز علاقوں میں امداد کی تقسیم میں رکاوٹ پیدا ہوئی. میانمار میں اتوار کے روز فوجی حکومت کے خلاف مظاہرے جاری رہے. بہت سے مظاہرین نے اپنی تحریک کی مدد کے لیے ایسٹر کے خصوصی انڈے استعمال کیے. مسیحی تعطیل کے موقع پر اتوار کے روز میانمار میں ہزاروں مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسٹر کے خصوصی انڈے اٹھا رکھے تھے، جن پر سپرنگ ریولیوشن اور ہمیں ضرور جیتنا ہے جیسے نعروں کے علاوہ 3 انگلیوں کی سلامی کی ڈرائنگ بھی موجود تھی. میڈیا اور دیگر ذرائع کے مطابق پچھلے 2 ماہ کے دوران ہونے والے مظاہروں پر ہونے والے پرتشدد کارروائی میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں. میانمار میں قائم سیاسی قیدیوں کی امدادی تنظیم نے احتجاج شروع ہونے کے بعد سے 557 اموات اور 2750 سے زیادہ افراد کی گرفتاری کی اطلاع دی ہے. اتوار کے روز دیگر شہروں کے علاوہ یانگون اور منڈالے میں بھی ہزاروں افراد احتجاجی مظاہروں میں شامل ہوئے. مقامی نیوز ایجنسیوں نے اطلاع دی ہے کہ وسطی میانمار کے شہر پینمانا میں مظاہرین کے ہجوم پر سیکیورٹی فوجوں نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کم از کم 1 شخص ہلاک ہو گیا. اطلاعات کے مطابق دارالحکومت نیبتا میں پولیس نے مظاہرے میں شامل موٹر سائیکل سواروں پر فائرنگ کی، جس سے 2 افراد ہلاک ہوئے. میانمار نیوز کی خبر کے مطابق اس سے قبل شمالی قصبے بھومو میں 1 شخص کو ہلاک کیا گیا. پولیس اور فوجی حکومت کے ترجمان سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطوں کی کوششیں کی گئیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا. ایسٹر اتوار کے روز اپنے خطاب کے دوران پوپ فرانسس نے میانمار کے نوجوانوں کا ذکر کرتے ہوئے جمہوریت کی حمایت کرنے والوں کے لیے خصوصی دعا کی. انہوں نے کہا کہ صرف محبت سے ہی نفرت کو دور کیا جا سکتا ہے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
अमेरिका और ईरान ने कहा है कि वो मंगल से वियना में बिलवास्ता मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 में तय पाने वाले जौहरी मुआहदे की तजदीद नौ के लिए होने वाले वसी तर सतह के मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। ईरान ने वियना में अमरीकी अहदेदारों से किसी बराह रास्त बातचीत के इम्कान को मुस्तरद किया है, लेकिन मुबसरीन का ख्याल है कि ईरानी और अमरीकी अहदेदारों की ऑस्ट्रिया के दारुलहकूमत में बयक वक्त मौजूदगी, जिसे वाशिंगटन ने एक सेहतमंदाना पेशरफ्त करार दिया है, मुआहदे के तमाम को इकट्ठा करने में अहम किरदार अदा करेगी। सिद्रा डार की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
अमरीकी खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका और ईरान आइंदा हफ्ते मसालियतकारों के जरिए यानी बिलवास्ता मुजाकरात का आगाज करेंगे, ताकि दोनों मुल्क वापस जौहरी समझौते में शामिल हो जाएं। इस ऐलान से पहली मरतबा दोनों मुल्कों के जौहरी समझौते में वापसी के इम्कान में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस मुआहदे के तहत ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम को महदूद करना था, जिसके एवज अमरीकी और बैनुल अक्वामी पाबंदियों में नरमी पैदा की जानी थी। सदर जो बाइडन ने इक्तदार संभालते हुए कहा था कि मुआहदे में वापसी उनकी तरजीह है। ताहम मुआहदे में वापसी के लिए ईरान चाहता है कि अमरीका पहले पाबंदियों में नरमी करे, जबकि अमरीका का मुतालबा है कि पहले ईरान यूरेनियम की अफजूदगी की हद का एहतराम करे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में आइंदा मंगल के रोज जारी होने वाली एक बातचीत को आगे बढ़ने में एक मुस्बत कदम करार दिया है। ताहम उनका कहना था कि अभी इब्तदाई दिन है और क्योंकि ये एक मुश्किल बातचीत होगी, इसलिए किसी जल्द पेशरफ्त की तवक्का नहीं की जा रही। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने 3 साल कबल इस जौहरी समझौते से यकतरफा अलहदगी का ऐलान किया था, ताकि ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला जा सके और इस सिलसिले में मजीद सख्त पाबंदियां और दीगर इकदाम उठाए गए थे। इसके रद्दे अमल में ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी में इजाफे और सैनिटरी फ्यूजेस बनाने में तेजी पैदा कर दी थी। इसके साथ ही ईरान ने जोर देकर कहा था कि इसका जौहरी प्रोग्राम अस्करी मकासद के लिए नहीं बल्कि सिविलियन मकासद के लिए है। इस तातुल से निकलने के लिए यूरोपीय यूनियन ने मसालियतकार के तौर पर एक वर्चुअल इजलास का अहतमाम किया, जिसमें बरतानिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और ईरान के अहदेदारों ने दोनों मुल्कों के दरमियान वियना में बिलवास्ता बातचीत पर इत्तेफाक किया। रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपीय सिफारतकारों का कहना था कि वियना में होने वाले इजलास में शिरकत के लिए ईरान और अमरीका के अहदेदार वियना जाएंगे, लेकिन इनके दरमियान बराह रास्त बातचीत नहीं होगी। सिफारतकारों का कहना है कि ईरान ने बराह रास्त बातचीत से इनकार किया है, लेकिन वियना में दोनों मुल्कों के अहदेदारों की मौजूदगी समझौते में वापसी की जानिब एक कदम है। यूरोपीय सिफारतकारों का कहना था कि ईरान और अमरीकी अहदेदार का एक शहर में तो होंगे, लेकिन एक कमरे में नहीं होंगे। एक यूरोपीय सिफारतकार का कहना था कि मसालियतकारी पर मबनी सिफारतकारी का तरीकाकार अपनाया जाएगा।
अमरीका के दारुलहकूमत वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल की इमारत के बाहर जुमे के रोज एक कार के सिक्योरिटी चेक पॉइंट से टकराने के वाके में एक पुलिस एहलकार और मुश्तबा हमला आवर की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। कैपिटल पुलिस के बूरी सरबराह ने सहाफियों को बताया कि वीडियो में देखा जा सकता है कि हमलावर कार टकराने के बाद एक हाथ में खंजर लेकर पुलिस अफसरों की तरफ दौड़ पड़ा और उसने एक ऑफिसर पर खंजर से वार किया। पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, जिससे हमलावर जख्मी हुआ, अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वह जख्मों की ताब न लाकर हलाक हुआ। हलाक होने वाले पुलिस ऑफिसर की शिनाख्त विलियम बिलियवांस के तौर पर की गई। वो 18 साल से अमरीकी कैपिटल पुलिस के फर्स्ट रिस्पॉन्डर यूनिट का हिस्सा थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमलावर की शिनाख्त 25 वर्ष के नुहा ग्रेन के नाम से की है। तफ्तीशकार उनके माजी के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं, ताकि हमलावर की ज़हनी सेहत का अंदाजा लगाया जा सके और इस हमले के मकासद का तायुन किया जा सके। अमरीका में तवानाई की वजीर ने इतवार के रोज कहा है कि अगर रिपब्लिकन कानून साजों की हिमायत हासिल न भी हो सकी और 2 तरफा मुआहदे तक न भी पहुंचा जा सका, तो भी सदर जो बाइडन अपने $2 ट्रिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि बाइडन तरजीह देंगे कि उनके इस मंसूबे को रिपब्लिकन हिमायत हासिल हो, ताहम अगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता तो फिर वो मुमकिन तौर पर रिकंसिलेशन की हिकमत अमली का इस्तेमाल करते हुए डेमोक्रेट्स को सेनेट में इसकी मंजूरी की इजाजत दे देंगे। इतवार के टेलीविजन न्यूज शो में इस मंसूबे को फरोग देने वाले बाइडन इंतजामिया के मुतादित सीनियर अहदेदारों में से एक ने कहा कि फिलहाल ज्यादातर अमरीकी डेमोक्रेटिक सदर के इस मंसूबे की हिमायत करते हैं। जॉर्डन के वजीर खारजा ने इतवार के रोज बताया है कि साबिक वलीअहद शहजादे के हुकूमत को कमजोर करने का मुबैना मंसूबा नाकाम बना दिया गया। ایمن صفاوی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ شاہ عبداللہ دوم کے چھوٹے سوتیلے بھائی شہزادہ حمزہ نے غیر ملکی جماعتوں کے ساتھ ملک کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کے سلسلے میں رابطہ کیا، لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ مبینہ پلاٹ میں کون سے ملک ملوث تھے۔ حکمران شاہی خاندان میں یہ تقسیم افتتاح میں ہفتہ اس وقت سامنے آئی جب پرنس حمزہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے، اور سرکاری میڈیا نے اطلاع دی کہ سیکورٹی تحقیقات میں سینئر عہدیداروں کو حراست میں لیا گیا۔ پرنس حمزہ کی امریکی نژاد والدہ ملکہ نور نے ٹویٹر پر اپنے بیٹے کا دفاع کیا اور اس الزام کو بدنام کرنے کی ایک مکارانہ کوشش قرار دیا۔ سعودی عرب سمیت امریکہ اور خلیجی ریاستوں نے شاہ عبداللہ کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ٹویٹر پر لکھا کہ شاہ عبداللہ امریکہ کے اہم شراکت دار ہیں اور انہیں ہماری مکمل حمایت حاصل ہے۔ عرب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ اعداد و شمار۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال کی نگرانی کرنے والے ادارے نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر این سی او سی نے ہفتے میں 2 روز کے لیے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ این سی او سی کے جاری کردہ ایک اعلامیہ کے مطابق 10 سے 25 اپریل تک ہفتے میں 2 روز ہفتہ اور اتوار بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند رہے گی، تاہم مال بردار گاڑیوں، طبی سامان اور دیگر ایمرجنسی سروسز کی اجازت ہوگی۔ ریلوے آپریشن ہفتے میں معمول کے مطابق بحال رہیں گے، تاہم مسافروں کی گنجائش 70% تک کر دی گئی ہے۔ این سی او سی کے مطابق پابندی پر 20 اپریل کو دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ اتر بھارت کی ریاست مہاراشٹر میں رات 8 بجے سے صبح 7 بجے تک کرفیو نافذ رہے گا، جبکہ 5 یا اس سے زائد افراد کے ایک مقام پر جمع ہونے پر پابندی ہوگی۔ شاپنگ مالز، ریسٹوران اور بارز بند رہیں گے۔ بھارت میں کرونا وائرس کی نئی لہر تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اب تک کئی معروف شخصیات وائرس سے متاثر ہو چکی ہیں، جس میں حالیہ اضافہ بالی ووڈ اسٹار اکشے کمار کا ہے۔ بالی ووڈ اداکار اکشے کمار نے ایک ٹویٹ میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کی۔ 53 سالہ اداکار نے اتوار کی صبح کی گئی اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ان کا COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا۔ انہوں نے کہا کہ وائرس کی تصدیق کے بعد انہوں نے خود کو الگ کر لیا اور وہ اپنی ضروری دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ بالی ووڈ اداکار نے ان تمام افراد سے بھی کرونا ٹیسٹ کرانے کی درخواست کی تھی جو ان سے رابطے میں تھے۔ اور امریکہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جہاں 10 کروڑ شہریوں کو کرونا ویکسین لگانے کا سنگ میل عبور کر لیا گیا ہے۔ گیتی آرا انیس کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے پہلے 100 دن میں کرونا ویکسین کی 10 کروڑ خوراکیں لگانے کا ہدف مقرر کیا تھا، تاہم امریکہ کے کچھ علاقوں میں ابھی بھی کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی صدر بائیڈن کا رواں ہفتے جمعے کو کہنا تھا کہ وہ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ جو کچھ اس وبا کے خلاف حاصل کیا گیا ہے اسے ضائع مت کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکی شہری گھروں میں رہتے ہوئے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ رواں ماہ 19 اپریل تک 18 سال تک کے 90% افراد کو ویکسین لگا دی جائے گی۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ان افراد کو ویکسین لگوانے کے لیے 1 مئی تک کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف رواں ہفتے وائٹ ہاؤس میں ہونے والی صحت سے متعلق بریفنگ کے دوران صدر بائیڈن اور وبائی امراض کے سینٹر کی سربراہ ڈاکٹر روشیل وولنسکی نے خبردار کیا تھا کہ امریکیوں کی بہت بڑی تعداد کرونا پروٹوکولز کی پابندی نہیں کر رہی۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ ایسے ہی چلتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو وبا کی چوتھی لہر کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ اس موقع پر ڈاکٹر وولنسکی کا کہنا تھا کہ کرونا کے بڑھتے کیسز کے سبب انہیں لگ رہا ہے کہ برے دن آنے والے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وبا سے 13 کروڑ کیسز اور 28 لاکھ اموات رپورٹ کی گئی ہیں، جبکہ امریکہ میں سب سے زیادہ 3 کروڑ سے زائد کیسز اور 5,54,000 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ سی ڈی سی کا مزید کہنا تھا کہ ویکسین لگوانے والے افراد قرنطینہ میں جائے بغیر سفر کر سکتے ہیں، تاہم سی ڈی سی کے مطابق انہیں فیس ماسک پہننا ہوگا اور سماجی دوری اختیار کرتے ہوئے ہاتھ باقاعدگی سے دھونے ہوں گے۔ امریکہ کے مقابلے میں یورپی ممالک کو ویکسین لگانے سے متعلق مشکلات کا سامنا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یورپی ممالک کی صرف 10% آبادی کو کورونا ویکسین کی پہلی، جبکہ صرف 4% آبادی کو ویکسین کی دوسری خوراک لگائی گئی ہے۔ یورپی ممالک میں کورونا ویکسین لگائے جانے کے عمل میں سست روی کی ایک وجہ ان کی برطانوی ویکسین ایسٹرازینیکا پر انحصار ہے۔ ان ممالک سے مذکورہ ویکسین لگوانے والوں میں خون جمنے کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں۔ جمعے کو جرمنی کے بعد ہالینڈ نے بھی 60 سال سے کم عمر افراد کے لیے اس ویکسین کا استعمال بند کر دیا ہے۔ یورپین میڈیسن ایجنسی کا کہنا ہے کہ خون جمنے کی شکایات بہت کم ہیں اور ایسٹرازینیکا ویکسین محفوظ ہے۔
برطانوی پولیس نے اتوار کے روز بتایا کہ لندن میں پولیس کے اختیارات میں اضافے کے حکومتی منصوبوں کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے دوران 107 افراد کو گرفتار کیا گیا. ہزاروں افراد نے ہفتے کے روز پولیس جرم سزا اور عدالتی بل کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ملک بھر کے شہروں اور قصبوں میں مارچ کیا اور کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی ہدایات کی بھی خلاف ورزی کی. پولیس نے کہا کہ عدالتی بل کے خاتمے کے لیے احتجاج کرنے والے مظاہرین زیادہ تر پرام تھے اور حصہ لینے والے بیشتر افراد نے سماجی فاصلے کا احترام کیا. انہوں نے کہا کہ بہت کم لوگوں کو رکاوٹیں کھڑی کرنے کا ارادہ تھا اور جن کو گرفتار کیا گیا ان افراد نے مبینہ طور پر جرائم کا ارتکاب کیا جن میں پرتشدد بد نظمی، پولیس افسروں پر حملہ اور کرونا وائرس کے قانون کی خلاف ورزی شامل تھی. پولیس نے کہا کہ 10 اہلکار زخمی ہوئے اگر چین میں سے کسی کی بھی حالت تشویشناک نہیں. مجوزہ قانون سازی انگلستان اور ویلز میں پولیس کو زیادہ اختیارات دے گی جس کے تحت پولیس عدم تشدد پر مبنی مظاہروں پر شرائط عائد کر سکے گی. ان میں شور شرابہ کرنے اور افراتفری پیدا کرنے والے افراد بھی شامل ہیں اور وہ بھی جن پر جرمانے کیے گئے یا پھر جیل کی سزا سنائی گئی. جنوب مغربی انگلینڈ کے شہر برسٹل میں پولیس کے لیے نئی قانون سازی کے خلاف حالیہ احتجاج میں بڑے پیمانے پر تشدد ہوا جس میں پولیس اہلکار زخمی ہوئے، ایک پولیس اسٹیشن کو نقصان پہنچا اور پولیس کی گاڑیاں بھی نظر آتش کر دی گئیں. ادھر ایک اندازے کے مطابق کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے تجارتی مال برداری کے لیے استعمال ہونے والے بحری جہازوں پر سوار 1,00,000 کے قریب ملاح سمندری پانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ان ملاحوں کی مدد کے لیے ایک مہم چلائی جا رہی ہے جس پر دستخط کرنے والے اسے ایک ایسا انسانی بحران قرار دے رہے ہیں جس سے دنیا بھر میں ضروری اشیاء کی رسد اور ترسیل میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. سمن خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
اس مہم کے ارکان نے دنیا بھر میں حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مال بردار بحری جہازوں پر کام کرنے والے 1,60,000 ملاحوں کا حوصلہ بڑھائیں، انہیں سرحدوں کے آر پار جانے کی اجازت دیں اور ترجیحی بنیادوں پر انہیں ویکسین فراہم کی جائے. دنیا کا 80% تجارتی سامان سمندری راستوں سے اپنی منزل پر پہنچتا رہے. وائس آف امریکہ کے ہینری ریجویل کی رپورٹ کے مطابق اس بحران کی زد میں آنے والوں میں بھارتی شہریت کے حامل رتیش مہرا بھی ہیں جنہوں نے گزشتہ سال جولائی میں 4 ماہ کے لیے 80,000 ٹن وزنی مایا گیس کے ٹینکر کا کپتان بننے کا کنٹریکٹ کیا تھا، تاہم 8 ماہ کے بعد بھی وہ اور ان کا عملہ اپنے جہاز ہی پر پھنسے ہوئے تھے کیونکہ وہ عالمی وبا کی وجہ سے اپنے جہاز سے اتر نہیں سکتے تھے. رتیش مہرا کو مارچ کے اواخر میں جہاز سے اترنے کی اجازت ملی. انہیں 2 ہفتوں کے لازمی قرنطینہ میں رہنا پڑا جس کے بعد وہ دہلی میں اپنے خاندان سے جا ملے. مہرا کہتے ہیں کہ وہ اب نہیں چاہتے کہ ان کے بیٹے اس پیشے کو اپنائیں. عام حالات میں سمندری جہازوں کے ملاح 4 سے 6 ہفتے کا معاہدہ کرتے ہیں جس کے بعد عملے کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کے لیے ٹرانزٹ ویزوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ جہاز سے اترنے کے بعد اپنے ملک واپس جا سکیں. وہ جہاز سے صرف اسی وقت اتر سکتے ہیں جب ان کی جگہ لینے کے لیے دوسرا عملہ پہنچ جائے. انٹرنیشنل چیمبر آف شپنگ کے سیکرٹری جنرل گائے پلیٹ کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر عائد کی جانے والی بعض پابندیوں سے بحری جہازوں کے عملے کو تبدیل کرنے کا عمل مشکلات کا شکار ہے. ایک اندازے کے مطابق اس سال موسم خزاں تک سمندر کے پانیوں میں 40,000 سے زیادہ ایسے ملاح موجود ہوں گے جنہوں نے اپنے معاہدوں کی مدت سے کہیں زیادہ وقت اپنے بحری جہاز پر گزارا ہوگا، جبکہ ان میں سے کئی 1 سال سے کہیں زیادہ عرصہ یعنی 18 مہینوں سے اپنے بحری جہازوں پر موجود ہیں. گائے پلیٹ نے کہا کہ 2020 کے اواخر میں صورتحال کچھ بہتر ہوئی تھی مگر سفری پابندیاں پھر سے لوٹ رہی ہیں. ہانگ کانگ کے پانیوں میں درجنوں جہاز لنگر انداز ہیں. عالمی وبا کی وجہ سے ان کا عملہ ساحل پر نہیں جا سکتا. ہانگ کانگ سی فیررز مشن کے پادری سٹیفن ملر نے ایک چھوٹی کشتی کی مدد سے چند اشیاء، موبائل فون، سم کارڈ اور کھانے پینے کی چھوٹی موٹی چیزیں ان ملاحوں کو پہنچانا شروع کی تو وہ ان کی ذہنی حالت کے بارے میں تشویش کا شکار تھے. حال ہی میں بین الاقوامی شپنگ کمپنیوں، کارپوریشنوں، ٹریڈ یونینوں اور بحری جہازوں پر مزدوری کرنے والوں کی لیبر تنظیموں نے سمندری ملاحوں کی فلاح اور عملے کی تبدیلی کے لیے نیپچون ڈیکلریشن کے نام سے ایک مہم پر دستخط کیے ہیں تاکہ دنیا بھر میں حکومتوں پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ملاحوں کو ضروری کارکن تسلیم کریں اور انہیں سفر کی اجرت کے ساتھ ساتھ ترجیحی بنیاد پر ویکسین لگائی جائے.
اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کی جانب سے کیے گئے حالیہ سروے کے مطابق دنیا بھر میں نئی نسل کی اکثریت روان دہائی کے دوران آب و ہوا کی تبدیلی کو سب سے بڑا چیلنج سمجھتی ہے. یونیسکو کی جانب سے حال ہی میں سروے رپورٹ جاری کی گئی جس میں 100 میں سے 57% 35 سال سے کم جبکہ 35% 25 سال سے کم افراد سے رائے لی گئی. سروے رپورٹ میں دنیا کے مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے 15,000 افراد کی رائے شامل کی گئی جس میں ماحول، رنگ و نسل اور دیگر عوامل کا جائزہ بھی شامل کیا گیا. سروے میں شامل 67 فیصد افراد کا یہ کہنا ہے کہ قدرتی آفات کی شرح میں اضافے اور موسمیاتی تغیر کی وجہ سے آئندہ 10 سال میں بہت سے چیلنج درپیش ہوں گے۔ کاربن گیسوں کے اخراج سے صرف کرہ ارض کی فضا ہی متاثر نہیں ہوتی بلکہ وہ بالخصوص نوجوانوں کی ذہنی صلاحیتوں پر اثر ڈالتا ہے۔ اس سروے کا عنوان 2030 کی دنیا رکھا گیا اور یہ گزشتہ سال 2020 میں مئی اور ستمبر کے دوران آن لائن کیا گیا۔ سروے میں شامل نوجوان مرد اور خواتین کی اکثریت کا کہنا تھا کہ اس گمبھیر چیلنج اور دوسرے اہم مسائل کے حل میں تعلیم کو کلیدی حیثیت حاصل ہوگی۔ سروے میں شامل افراد کا کہنا تھا کہ کرونا بحران نے تعلیم کی اہمیت کو مزید اجاگر کر دیا ہے، لہٰذا اس عالمگیر وبا کے تناظر میں انسان اور فطرت کے درمیان تعلق کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان نسل کے نزدیک دنیا کو جن دوسرے بڑے چیلنجز سے نبرد آزما ہونا پڑے گا ان میں تشدد، تنازعات، عدم مساوات، خوراک اور پانی کی کمی اور رہائشی ضروریات جیسے چیلنج درپیش ہوں گے۔ اور امریکہ کا سمتھسونین ادارہ اس سال اپنی 175ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا میوزیم کمپلیکس ہے جس میں 19 عجائب گھر، 9 تحقیقی مراکز اور قومی چڑیا گھر شامل ہیں۔ امریکی کانگریس نے اسے 1846 میں قائم کیا تھا۔ سمتھسونین انگریزی کے ایک ماہر کیمیادان جیمز سمتھسن کے ذہن کی پیداوار ہے جس نے علم میں اضافے اور پھیلاؤ کے لیے دارالحکومت میں ایک ادارے کے قیام کے لیے اپنی جائیداد ملک کے حوالے کر دی تھی۔ گزشتہ سال سمتھسونین کو کرونا وائرس کے دوران زیادہ تر بند رکھا گیا، تاہم ابھی تک اس کے دوبارہ کھولنے کی کوئی تاریخ طے نہیں۔ 2019 میں دنیا بھر سے 22 ملین سے زیادہ سیاح میوزیم اور چڑیا گھر میں آئے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے، ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ مزید رپورٹوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آئیے اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ پاکستان اور بھارت کے تجزیہ کاروں کو امید ہے کہ کشمیر تنازع کے باوجود صورتحال امن کی طرف جا سکتی ہے۔ رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے۔
جمعے کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی فوجوں اور آزادی پسند کشمیریوں کے درمیان پلوامہ ضلع کے ککپوڑا گاؤں میں لڑائی ہوئی، جس میں فوجوں نے 3 کشمیریوں کو ہلاک کیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے ایک بیان جاری کیا کہ معصوم کشمیریوں کا ماورائے عدالت قتل ہو رہا ہے اور بھارت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ بر صغیر میں 25 مارچ سے لائن آف کنٹرول پر فائر بندی ہے اور دونوں ملکوں کے بیچ حالیہ دنوں میں مفاہمتی بیانات آئے ہیں۔ نئی دہلی میں دی پرنٹ کی ایڈیٹر نایامے ماں باسو کہتی ہیں کہ بھارت ان امن کے رشتوں کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اس نے پاکستان کے تازہ بیان کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔
سچویشن یہ ہے کہ ابھی بھارت کوئی چیز پبلکلی بولنا نہیں چاہتی ہے، کیونکہ ڈی جی ایم اوز کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے بعد ہم بھارت یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بارڈر پہ کتنی شانتی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر یہ سب ڈیسیشنز لیے جائیں گے۔
تو کشمیر کے اندر کی تازہ صورتحال کے بارے میں کچھ بتائیے۔
کشمیر میں بھی وائلنس جاری ہے، میں ابھی کشمیر گئی بھی تھی 2 ہفتے پہلے، میں نے وہاں کے عوام سے بات کری ہے، تو ان میں جو چیز ہے اور جو سرکار بھی اس پہ ابھی سوچ رہی ہے کہ کشمیر میں اسٹیٹ ہوڈ کس طرح لایا جائے، اگر اسٹیٹ ہوڈ لا پائے تو شاید کچھ سچویشن میں دھار ہوگی۔
یہ تھی نئی دہلی میں دی پرنٹ کی ایڈیٹر نایامے ماں باسو۔ دوسری طرف اسلام آباد میں سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر عبدالحمید نیر نے کشمیر میں تشدد پر پاکستان کے مذمتی بیان کی ان الفاظ میں تشریح کی۔
پاکستان جو ہے وہ جو کچھ بھی کشمیر میں ہو رہا ہے آج کل، اس کو اگر دیکھ کر خاموش رہے تو وہ پھر ایک لحاظ سے اپنی جو پوزیشن ہے بارے میں، کشمیر کے بارے میں، اس کو چھوڑنے کے برابر ہوگا۔ یہ جو واقعہ ہوا ایک انکاؤنٹر کا، اس کے اوپر پاکستان خاموش نہیں رہا۔
یہ تھے اسلام آباد میں سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر عبدالحمید نیر۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کا ایک مستقل سلسلہ ہے لائف 360۔ جس میں صحت مندانہ زندگی گزارنے کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں۔ کرونا وائرس کے بارے میں بہت ساری رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کرتے آئے ہیں، اور آج ہم نے انتخاب کیا ہے ایک مختلف موضوع کا، اور یہ موضوع ہے جوڑوں کا درد، جس کا سامنا بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ صبا شاہ خان بتا رہی ہیں کہ یہ درد کس وجہ سے ہوتا ہے اور آیا اس کا کوئی مستقل علاج ہے یا نہیں۔ رپورٹ سماعت فرمائیے۔
ذرا سوچیے، اگر آپ کو ایسے کام جو آپ بغیر سوچے سمجھے کر لیتے ہیں، مثلاً گاڑی چلانے، سیڑھیاں چڑھنے اترنے اور عام معمول کے کام کرنے میں تکلیف محسوس ہونے لگے، تو زندگی کتنی مشکل ہو سکتی ہے۔ آرتھرائٹس یا جوڑوں کے درد کی تکلیف میں بھی اکثر لوگوں کو اپنے روزمرہ کے کاموں میں نہ صرف دشواری پیش آنے لگتی ہے بلکہ تکلیف کی وجہ سے وہ اپنا طرز زندگی بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آسٹیو آرتھرائٹس، یعنی ایسا آرتھرائٹس جو عمر کے ساتھ ہوتا ہے، اور 54 سالہ نزاکت علی کو بھی اسی کی شکایت ہے۔
علامات سے یوں ظاہر ہوا کہ میں چلتے پھرتے، مثال کے طور پہ سیڑھیاں چڑھنے میں میرے دونوں گھٹنے میں تکلیف شروع ہو گئی۔ وہ میرے لیے بہت تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ پھر اس کے بعد جب نماز میں پڑھتا تھا تو جیسے میں اتیات میں بیٹھتا تھا تو بیٹھ تو میں جاتا تھا لیکن بیٹھنے کے دوران تکلیف بھی شروع ہوتی، لیکن اٹھ نہیں سکتا تھا میں۔ اس سے میرے معاملات زندگی میں فرق یہ آیا کہ خاص طور پہ جو نماز ہے اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہوگی۔
ہمارے جوڑوں میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کے درمیان میں ایک اسپیس ہوتی ہے، اور ویئر اینڈ ٹیئر سے یا ہیوی ویٹ سے جب آپ کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو وہ اسپیس ہڈیوں کے درمیان ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہڈیاں آپس میں گھسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب وہ گھستی ہیں تو آپ کو درد ہوتی ہے۔ 2020 میں برٹش جرنل آف میڈیسن میں شائع ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق دنیا بھر میں آسٹیو آرتھرائٹس کے مریضوں میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ آرتھرائٹس فاؤنڈیشن کے مطابق آرتھرائٹس دنیا بھر میں معذوری کی ایک بڑی وجہ ہے۔ جرنل آف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان میں گھٹنے کا آسٹیو آرتھرائٹس دیہی آبادی میں 25% اور شہری آبادی میں 28% افراد کو لاحق ہے۔ آپ ایک میل بھی نہیں چل سکتے تکلیف کے بغیر، یا پھر آپ کے گھٹنوں میں درد ہو رہی ہے رات کو اور آپ نیند سے جاگ رہے ہیں کیونکہ آپ کے گھٹنے میں درد ہے، تو اٹس ٹائم کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔
ڈاکٹر کے پاس گیا، پھر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک انجیکشن جو ہے وہ مہینے میں ایک دفعہ لگے گا، وہ مطلب 3-4 مہینے تک یہ کروائے، اس کے بعد تھوڑا سا ریلیو ملا۔ دوائیوں جو ڈاکٹر نے لکھے دی وہ تھوڑا سا میں کھاتا رہا، آرام تو آ جاتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد جس طرح بھی سردی آئی تو اس میں مجھے دوبارہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔
ہم 3 کرائٹیریا یوز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ ایک بلاک، جس کا مطلب ہے اباؤٹ 1/2 mile، آپ چل نہیں سکتے تکلیف کے بغیر اور آپ کو رکنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے گھٹنے میں یا ہپ میں، یا پھر اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، بیٹھنے سے بھی تکلیف اگر ہو رہی ہے جوڑ میں، یا رات کو سوتے ہوئے آپ جاگ رہے ہیں تکلیف سے، تو دین اٹس اے کرائٹیریا، اٹ مینس کہ آپ کو جوڑ ریپلیس کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔
ڈاکٹر گلرخ کہتی ہیں اگر کسی کو دل کا عارضہ یا ڈائبٹیز جیسی کوئی سنجیدہ نوعیت کی بیماری ہے تو پھر سرجری ان کے لیے نہیں، اور بہت سی دوسری تھراپیز شاید آپ کے لیے مددگار ہوں۔ مثلاً نزاکت علی کو ادویات اور انجیکشن سے افاقہ ہوا، اور ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ متوازن خوراک، واک، سوئمنگ، سائیکلنگ جیسی ایکسرسائزز اپنے لائف سٹائل میں اپنا کر آپ اس بیماری کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا۔
اور آئیے اب ایک اور دلچسپ رپورٹ آپ کو سنوائیں۔ آپ نے ڈارک ویب کے بارے میں تو سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو آئیے اس رپورٹ میں آپ کو تفصیلاً بتاتے ہیں۔ یہ رپورٹ تیار کی ہے قمر عباس جعفری نے۔
جب ہم گفتگو کرتے ہیں کرپٹو کرنسی، کمپیوٹر، ویب، تو ایک اصطلاح ڈارک ویب بہت سننے میں آتی ہے۔ یہ ڈارک ویب کیا ہے، یہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اس بارے میں ہم نے IT کے ایک ماہر ہارون بلو سے گفتگو کی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈارک ویب کیا ہے۔
اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ جو ویب ہے، ساری ویب جتنی بھی ہے، وہ ایک گہرا سمندر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے 3 حصے میں اس کے کر دوں۔ ایک حصہ سطحی سمندر اوپر کی تہ، جہاں آپ ایزیلی فلوٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر آسانی سے آپ اپنی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ ایک اس سے نیچے سمندر ہوگا جسے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیپ سی ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہر کوئی ایزیلی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا، اس کو آسان طریقوں سے آپ وہاں پر اپنی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، کچھ اسپیشل مینس اور آپ کو اسکلس چاہیے ہوتی ہیں وہاں پر ایکٹیویٹی کرنے کے لیے۔ پھر اس سے بھی نیچے ایک بالکل سب سے اینڈ پر سمندر کے ایک اور تہ ہے، लेयर है जिसे हम डार्क वेब कहते हैं, ठीक है। और डार्क वेब वो जगह होती है जहां पर एक्टिविटी करना बिल्कुल आम बंदे के लिए, आम स्किल सेट के साथ करना बहुत नामुमकिन सी बात है। अब ये जो मैंने तीन आपको सतह बताई हैं, इसमें से अगर जितना एक्सेस हम करते हैं ना आम दुनिया, या मैं आप ब्राउजर को इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट्स को सर्च इंजन्स की मदद से मुख्तलिफ सर्च इंजन्स के अंदर अपनी क्वेरीज डालकर, कीवर्ड्स डालकर वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, ढूंढ लेते हैं, आपको हैरत होगी ये सिर्फ 4% है, ओनली 4% ऑफ द इंटायर वेब जो मैंने आपको बताई है। बाकी जो 96% ऑफ वेब है वो डीप वेब और डार्क वेब है। अब डीप वेब जो है उसके अंदर खास किस्म की एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आप गवर्नमेंट के अथॉरिटीज की जो मालूमात डेटा उनसे रिलेवेंट वो डीप वेब के अंदर है, ठीक है। इसी तरीके से और बैंकिंग सेक्टर या फिर आपके जो इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट्स और इस किस्म का डेटा वो आपका डीप वेब है जो कि दरमियानी सतह है हमारे वेब की। ये बहुत बड़ा इसका हुजम है, आप इसको कह सकते हैं तकरीबन 90% जो हमारा इंटरनेट है वो डीप वेब के अंदर है। अब जो डार्क वेब है वो बाकी जो बिल्कुल जो एंड पे है इस समंदर के सबसे गहराई का हिस्सा जो है वो 6% है। अब बाकी जितनी भी इलिसिट ट्रेड की मैंने आप वो सारा का सारा उस वेब के अंदर होता है, और डार्क वेब को हम नॉर्मल ब्राउजर्स के जरिए एक्सेस नहीं कर सकते। वहां पर मौजूद जो वेबसाइट्स हैं, वहां पर मौजूद हों जो लोगों के कारोबार हैं उनको एक्सेस करने के लिए खास टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, और उस टेक्नोलॉजी को आम फैन जबान में टॉर ब्राउजर कहा जाता है। तो टॉर ब्राउजर के जरिए आप डार्क वेब को एक्सेस करते हैं, और फिर डार्क वेब के जरिए अगर आपने मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस को एक्सेस करना है तो वहां पर मुख्तलिफ किस्म की एक्सचेंजेस बनी हुई है, आप उन एक्सचेंजेस का हिस्सा बनते हैं टॉर ब्राउजर के जरिए, और उन एक्सचेंजेस में जाकर फिर आप मुख्तलिफ किस्म की चीजों को एक्सेस करते हैं। लेकिन अगर वहां पर आपने मुख्तलिफ चीजों को एक्सेस करना है, परचेज करना है, उसकी खरीदो फरोख्त करनी है, ट्रेड करनी है, तो फिर उसके लिए फिर आपके पास क्रिप्टो करेंसी होना जरूरी है, तो उसके लिए फिर आपके पास बिटकॉइन होना जरूरी है, आपके पास इथेरियम होना बहुत जरूरी है, इन एक्सचेंजेस का भी आपको हिस्सा होना पड़ता है।
ये थे हारून बलोच, कमर अब्बास चाफरी, उर्दू VOA वॉशिंगटन।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस है।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
उस वाकये को 14 साल पूरे हो गए जब एक महबूब खाविन, वालिद, दादा, नाना और FBI के साबिक एजेंट रॉबर्ट लिविंसन लापता हो गए थे। दिसंबर में अमेरिका ने ईरान की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की वजारत के दो आला अहदेदारों के खिलाफ ताजीरात आयद कर दी, जिनके बारे में ख्याल है कि वो बॉब लिविंसन के अगवा और उनकी मुमकिना मौत में मुलव्वस हैं। वजीर खाजा एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा है कि ताहम ये मुकदमा अभी बंद नहीं हुआ है। वजीर खाजा ने इस जानिब तवज्जो दिलाई कि उन्होंने हाल ही में लिविंसन खानदान से बात की है। 2007 में अपने अगवा के बाद से मिस्टर लिविंसन तमाम ग्रेजुएशन, शादियों और अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों की पैदाइश के वक्त मौजूद नहीं रहे। मिस्टर लिविंसन का खानदान उन सवालों के जवाब का मुंतजर है कि 14 बरस पहले जब वो केश के जजीरे में गए थे उसके बाद से क्या कुछ हुआ। दूसरे कुछ और अमरीकी भी इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं, इनमें से एक बाकर नवाजी हैं। ईरानी हुकूमत ने अलील ईरानी अमरीकी को, जिनकी उम्र 84 साल है, 2018 में इनके शदीद तिब्बी मसाइल की वजह से इन्हें रिहा कर दिया गया, ताहम मुल्क से इनके बाहर जाने पर पाबंदी आयद है। हालांकि गुज़श्ता बरस कैद की इनकी रिहाई की सजा तब्दील कर दी गई है। बाकर नमाजी को 5 साल पहले उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो अपने बेटे जामिक से मिलने ईरान गए थे, जो एक ताजिर हैं जिन्हें 2015 में ईरान के अंदर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया था। दोनों बाप बेटे पर ये गलत इल्जाम लगा दिया गया कि वो एक दुश्मन ताकत से साजबाज कर रहे थे। बाकर नमाजी की गिरफ्तारी की हालिया बरसी के मौके पर यरगमाल के उमूर से मुतालिक खसूसी सदारती एलची रॉजर कॉन्स्टेंस ने ट्वीट किया कि आज नमाजी खानदान के लिए उन अफराद की रिहाई के मुतालबे के सिलसिले में एक और गमगीन दिन है, जबकि ये अमरीकी फैमिली बदस्तूर जुदाई का शिकार है। 5 साल से ईरान ने अमरीकी शहरी बाकर نمازی کو گرفتار کر رکھا ہے جبکہ ان کے امریکی بیٹے سیامک کو ایون کی جیل میں غیر قانونی طور پر قید میں رکھا جا رہا ہے۔ ایران کے لیے لازم ہے کہ وہ آزادی کے ماحول میں ان کے دوبارہ ملاپ کی اجازت دے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایرانی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں معتبر جواب دے کہ باب لیونسن کے ساتھ کیا ہوا، اور فوری طور پر اور بحفاظت ان تمام امریکی شہریوں کو رہا کر دے جنہیں غیر منصفانہ طور پر ایران نے پکڑ رکھا ہے۔ سیاسی مقاصد کے لیے غیر منصفانہ حراستوں کا گھناؤنا فعل فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام